الله أكبر. آ جاتی ہے خیر, انہیں کہنا بجلی آئے بھی جمعہ ختم ہونے تک جنریٹر بنا نہ کرے, چینج نہ کرے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل. اسلام ایک بڑا سیدھا سادہ عین انسانی عقل کے مطابق اور ہر زمانے کی انسانی استعداد اور ضروریات کا خیال رکھنے والا, روئے زمین کو امن عطا کرنے والا, عدل عطا کرنے والا, اور بندوں کو اللہ کریم سے پیوست کرنے والا دین ہے. اس کے سارے احکام, وہ فرائض ہو یا سنن یا واجبات یا نوافل, سب کا حاصل بندے کا رب العالمین سے براہ راست تعلق اور واسطہ. اور زندگی کا ہر کام, وہ تلاش روزگار ہو, ملک کا دفاع ہو, انتظامی امور ہوں یا امور خانداری, ہر کام میں رہنمائی فرماتا ہے. معیشت ہو یا معاشرت, اقتصادی امور ہوں, اخلاقیات ہوں, نظریات ہوں, کردار ہو, ہر ہر عمل میں رہنمائی فرماتا ہے. اور سب سے بڑا معجزہ دین برحق کا یہ ہے کہ اپنے نزول اور اپنے اجرا سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے واحد دین برحق. اسلام اکیلی سچائی ہے, اکیلا سچ ہے, اور اس کے باہر کوئی سچ نہیں. اس میں جو احکام رب العالمین نے دیے, ان سب کے لیے بنیاد تعلق باللہ پر ہے. تعلق ایمان کا یقین کا نام ہے. اللہ کی توحید پر, اس کی ذات پر, اس کی صفات پر, انبیاء پر, اس کی کتابوں پر, آخرت پر, ضروریات دین پر یقین اور اعتماد. اور وہ یقین بالغیب مراد ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جن لوگوں کے ادراک سے, جن لوگوں کے شعور سے یہ چیزیں ماورا ہیں, وہ ذاتی طور پر ان کو نہیں جان سکتے, صرف اللہ کے رسول کے بتانے پر ان پر حتمی یقین کر لیتے ہیں. یہ یقین ایمان ہے, اور یہ ایمان بالغیب مطلوب ہے. ورنہ جب چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں, اور عموماً کافر پر بھی عند الموت, برزخ یا آخرت منکشف ہو جاتی ہے, فرشتے نظر آ جاتے ہیں, فرشتے کافر سے باتیں بھی کرتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب کسی غیر مسلم کو بھی موت آتی ہے تو فرشتے اس کے پاس جاتے ہیں, اور وہ اس کو کفر میں آلودہ پاتے ہیں, اور غلاظت میں, کفر اور شرک کی غلاظت میں لتھڑا ہوا پاتے ہیں, تو وہ اس سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیما کنتم, کیا کرتے رہے ہو تم, یہ تم کو تو اللہ نے عالم امر کی روح سے نوازا تھا, اور تمہارے وجود کو, تمہارے جد امجد کو تو فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا آدم علیہ السلام کو, اور تمہیں بڑی عظمت دی تھی, تو فیما کنتم, کیا کرتے رہے ہو تم. یہ عند الموت, ابھی وہ دنیا میں ہے تو بات ہو رہی ہے. وہ جواب دیتا ہے کنا مستضعفین فی الارض, ہم تو عام لوگ تھے, کمزور لوگ تھے روئے زمین پر, اور جو بڑے تھے صاحب اقتدار و اختیار تھے, اور ہمارے سربراہ تھے قبائل کے, قوموں کے, ملکوں کے, تو جس طرف وہ چلتے رہے ہم غریب غرباء تھے, ان کے پیچھے چلتے رہے. فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں اس زمین پر ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا. الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تو جہاں کے سربراہ غردہ لوگ یا عمراء یا تمہارے سردار بے دین تھے, فلم تہاجروا فیہا, تم وہ خطہ زمین چھوڑ دیتے, وہاں چلے جاتے جہاں تمہیں دین نصیب ہوتا. تم کیوں بے دینی کے ماحول میں ڈٹے رہے اور بیٹھے رہے؟ آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو, تو اگر تم ایک خطہ زمین چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا, تمہیں دین نصیب ہو جاتا, بے دینی سے بچ جاتے. زمین پر تمہیں ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا, آج تو چھوڑ کر جا رہے ہو. پھر ہوتا یہ ہے یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے منہ پہ مارتے ہیں, ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں, مرنے سے پہلے, روح قبض کرنے سے پہلے ان پہ عذاب آ جاتا ہے. اور یہی وہ حالت ہے جس میں گرفتار ہو کر فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب بنی اسرائیل, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ اور ہارون جس کی دعوت دیتے. فرمایا الان, اب لاتے ہو, جب برزخ سامنے ہے, فرشتے عذاب کے نظر آ رہے ہیں, بھڑکتی ہوئی دوزخ دیکھ رہے ہو. النار یوردون علیہا غدوا و عشیا, برزخ میں عالم یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے. تو فرمایا اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, وقد کنت من الکافرین, جب ماننے کا موقع تھا اس وقت تم کفر کرتے رہے, تو اب تو ہر چیز منکشف ہو گئی. لہذا ایمان بالغیب مطلوب ہے. اس ایمان بالغیب کے لیے قرآن نے, اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کا دوا, اس کی دوا, اس کا علاج, کوئی اس کا سبب بتایا ہے جسے ہم اختیار کریں اور ہمارا رواں رواں اللہ کو مان لے؟ ہماری زبان ہی نہیں ہمارا دل مان لے, ہمارا دماغ ہی نہیں ہمارا باطن اور اندر سے ہم مان لیں. قرآن کریم کا معجزہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑی بات کو مختصر ترین الفاظ میں بیان فرمایا ہے. اور مفسرین کرام بڑے بڑے عظیم نام اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے جنہوں نے نہ صرف قرآن کریم کی تفسیر کی بلکہ تو قرآن کریم کی تفسیر میں احادیث مبارکہ کا احاطہ بھی فرمایا اور ہر آیت کے متعلق جتنی احادیث ملتی تھی جمع کر دی، بلکہ تفسیر ابن کثیر کو تو لوگ کہتے ہی، علماء کہتے ہی حدیث کی کتاب ہے کہ ہر آیت کے متعلق جتنی احادیث ملی انہوں نے وہاں جمع کر دی، تو اس میں قرآن کی الفاظ کا ترجمہ کم ہے اور احادیث مبارکہ زیادہ ہیں، بلکہ تفسیر ابن کثیر کو علماء کہتے ہیں کہ یہ تفسیر اصل میں حدیث کی کتاب ہے. لوگوں نے عمریں صرف کر دیں اور یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی، اور پھر 14 صدیوں میں کم و بیش 2 لاکھ تفاسیر تباہ ہوئی، جس میں عہد حاضرہ کی تفاسیر شمار نہیں ہے. عہد حاضرہ میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی، مولانا مودودی نے لکھی، ابوالکلام آزاد نے لکھی، یہ ان میں شامل نہیں ہیں. آج سے پہلے جو لکھی گئی ان کی تعداد 2 لاکھ ان کی ہے جن کی اشاعت ہوئی، اور جو لکھی گئی زمانہ قلمی طور پر لکھنے کا تھا، چھاپا خانے نہیں تھے، جو لکھی گئیں اور عام نہیں ہو سکیں ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں. اس کے باوجود اب بھی جو غوطہ لگاتا ہے سمندر میں وہ ایک نیا موتی نکال کے لے آتا ہے، اس کی تفصیلات ختم نہیں ہوتی. اس چھوٹی سی کتاب میں اللہ کریم نے انسانیت کے لیے قیامت تک کی رہنمائی، اقوام عالم کی تاریخ جو ضروری تھی اصلاح احوال کے لیے، اور زمین و آسمان کے خزانے ان پر تحقیق و جستجو، شمس و قمر کے چلنے کے اوقات اور ان کے اوقات کار اور ان کے زمین پر اثرات، ستاروں سیاروں کی بات، اور انسان کو زمین کی مختلف مخلوق میں تحقیق کی دعوت اور اس کی استعداد عطا فرمائی، وہ ساری اس کتاب میں سمہودی، اور حسب حیثیت ہر زمانے کے لوگ قیامت تک اس سے استفادہ کرتے جائیں گے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی کہ یہ اللہ کی کتاب. اس سارے راز سے آگاہ ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لاؤ، دل سے لاؤ، اللہ کی عبادت فرائض ادا کرو، نماز پنجگانہ فرض ہے ادا کرو. ادا کی یا اللہ، نہیں بھائی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، خشوع و خضوع قلبی رغبت سے ادا کرو. یا اللہ ہاتھ منہ دھونا ہمارے بس میں ہے، کھڑا ہونا ہمارے بس میں ہے، رکوع و سجود ہمارے بس میں ہے، یہ خشوع و خضوع اور قلبی کیفیات ہم کہاں سے لائیں؟ روزہ رکھو، یا اللہ رکھا روزہ فجر صبح سے لے کر شام تک کوئی کھایا پیا نہیں، روزہ رکھا، تیری یاد، تیری عبادت کرتے رہے. فرمایا صرف منہ بند کرنا نہیں، خلوص سے، قلب سے خشوع اور خضوع اور خلوص کے ساتھ رکھو. حج کرو، سفر کیا رب العالمین، اخراجات تو نے دیے تھے، توفیق دی تھی، تو نے توفیق دی، ہمیں وسائل میسر ہوئے، ہم گئے، سفر کیا، ٹھہرے وہاں، طواف کیا، رکوع و سجود کیا، سعی کی، صفا مروہ کی، اور عرفات تک گئے اور سارے ارکان حج ادا کیے. فرمایا نہیں، یہ صرف خانہ پوری نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں، تمہارا باطن اور تمہارا دل اور اس کا خشوع و خضوع اور خلوص چاہیے. یا اللہ وہ کہاں سے لائے، کس منڈی سے ملتا ہے، کون سی دکان ہے اس کی، کیا سرمایہ لگتا ہے، کتنے کا ملتا ہے. یاد کرو، جان دینے کے لیے حاضر ہیں. یا اللہ فرمایا صرف تمہارا گلا کٹانا مقصود نہیں، وہ خشوع و خضوع بھی ہو اور حضور قلب بھی ہو اور پتہ ہو کہ میں اللہ کی توحید پر گواہی دیتے ہوئے جان قربان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بطور گواہ لکھا جائے. شہید, شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. توحید باری کا, عظمت الہی کا, نبوت محمد الرسول اللہ کا, حق کا گواہ, ایسا گواہ کہ جس نے جان دے دی اور خونے رگے جان سے لکھ دیا کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اب یہ کیفیت کہاں سے لائے؟ قرآن کریم نے باوجود سارے اختصار کے 800 سے زیادہ آیات مبارکہ میں اپنے ذکر کا حکم دیا. 30 سے زائد وہ آیات ہیں جو براہ راست ذکر الہی کا حکم دیتی ہیں, اور 800 کے قریب باقی وہ آیات ہیں جو بالواسطہ ذکر الہی کی ترغیب دیتی ہیں, حکم دیتی ہیں. یہ ذکر سے کیا ہوگا؟ قانون ہے فطرت کا, ایک پودا اگتا ہے اس پہ پھول آتا ہے, اس پہ پھل آتا ہے, اس پھل میں ایک گٹھلی ہوتی ہے, مغز ہوتا ہے اس میں. اگر وہ مغز سلامت ہے تو زمین تیار کرو, اس کو بیج دو, اسے پانی دو, اس کی حفاظت کرو, محنت کرو اس کے ساتھ, تو پھر اتنا ہی تناور درخت, اسی طرح پھلدار درخت پھر تمہیں نصیب ہو جائے. جو عہد رسالت پناہی میں ایمان لائے, یہ حکم انہیں بھی دیا گیا, باوجود کہ ایک نگاہ نے ان کے وجود کے ذرے ذرے کو ذاکر کر دیا تھا. اور ان کی تاریخ میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان پر کیا کیفیت وارد ہوئی, فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ان کے وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو گئے, شرف صحابیت پر مشرف ہوئے. اور یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے, دنیا کے سارے دانشور, فلاسفر, مورخ, جو بھی جس فن کا امام ہے وہ اس فن کی خبر الفاظ و حروف میں دیتا ہے, جملوں اور فکروں میں دیتا ہے, مضامین میں دیتا ہے, کلام میں وہ بات بتاتا ہے, وہ کیفیت وارد نہیں کرتا. کوئی مورخ کسی جنگ کی تاریخ سنا رہا ہے تو سننے والا تلوار اٹھانے پہ تیار نہیں ہو جاتا, وہ حقائق سنتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کوئی فلاسفر کسی چیز کا فلسفہ بتاتا ہے تو سننے والا جس حد تک سمجھ آتی ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات اس کی وجہ یہ تھی, نتیجہ یہ ہے, وہ فلاسفر بننا شروع نہیں کر دے. لیکن نبی کا خاصہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا خاصہ ہوتا ہے کہ جو بات وہ ارشاد فرماتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے, ان کی کیفیت اس میں موجود ہوتی ہے, اور جو ایمان والا سنتا ہے اس پر وہ کیفیت وارد ہو جاتی. مکہ مکرمہ میں آل یاسر ایک ایسا خاندان تھا جو کئی پشتوں سے غلام آ رہا تھا. حضرت یاسر, ان کا بیٹا عمار بن یاسر, ان کی اہلیہ ضعیف عورت اور ایک ان کی جوان بیٹی, ان پر بڑے مظالم توڑے گئے, اس لیے کہ ابو جہل اس ضد میں آ گیا کہ اگر یہ جو نسلوں سے غلام آ رہے ہیں یہ بھی ہماری بات کا, ہمارے مذہب کا رد کر دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ یہ تو انتہائی کمزور لوگ ہیں, انہیں یہ جرات کیسے ہوئی؟ بے پناہ مظالم توڑے انہوں نے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. وہ روزانہ صبح انہیں گلی پہ لٹا کر اور پاؤں ہاتھ باندھ کر دور دور کھونٹے کھول کر کھینچ کر آگ کو باندھ دیتے, سارا دن مارتے ایزا دیتے. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ شہر کی گلی میں ان چاروں کو پیٹا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دوسری گلی جو اس گلی کو کراس کرتی تھی یا اس کے سامنے سے ہو کر گزرتی تھی، حضور گزرے اور نظر کرم فرمائی اور دیکھا ان کا حال، دیکھا اور فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں ڈٹے رہو، صبر کرو، انما وعدکم الجنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، میں ذمہ دار ہوں تمہارے جنتیوں میں، ڈٹے رہو، یہ وقتی تکلیف ہے جسمانی، اس پر جمے رہو، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم نہیں، اجازت نہیں ہوئی تھی اور برداشت کرنے کا حکم تھا، لیکن کیا خوش نصیب تھے کہ جنہیں صرف حضور نے بشارت نہیں دی، ضمانت دی، میں تمہارے ساتھ وعدہ ہے جنت کا، تنگ آ کر ابھی جیل اس بڑھیا کے سینے پہ سوار ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میرے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ایک غلام بڑھیا بھی میری بات نہ مانے، مجھے کئی دن ہو گئے ہیں تمہیں ایزا دیتے، اب میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرو، دل سے اللہ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ویسے مانو، دکھلانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے زبان سے کہہ دو کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتی جسے نبی کریم واحد کہتے ہیں، تمہارے خداؤں کو مانتی ہوں، زبان سے کہہ دو، دل سے نہ کہو، میرا بھرم رہ جائے گا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ میری بات کی وضاحت کرتا ہے، وہ فرماتی ہے کہ میرے جسم کا رواں رواں اس واحد لا شریک کو دیکھ رہا ہے، میری آنکھ نہیں، میرا صرف وجود نہیں، وجود کے اندر کا ہر ذرہ، خون کا ہر قطرہ، میری ہڈیاں بھی پتنی، اس سارے وجود کو اللہ کے نبی نے نگاہ میں بدل دیا ہے، میرے وجود کا ذرہ ذرہ اس اللہ کے روبرو ہے جو واحد لا شریک ہے، اب اس کے سامنے میں تجھے راضی کروں یا اسے راضی رکھوں، میں تیرا بھرم رکھوں یا جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میرے پاس موجود ہے، تو سمجھ رہا ہے میں تجھے بہت، تو مجھے بہت اذیت دے رہا ہے، تیرا ہر زخم مجھے راحت دے رہا ہے، لذت دے رہا ہے، تیرا ہر ظلم مجھے آرام پہنچا رہا ہے، میرا محبوب میرے سامنے ہے اور تو جتنا ظلم کرتا ہے اتنے حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے خنجر مارا، بڑی بے دردی سے مارا، پھر ان کے دونوں پاؤں گھوڑوں سے یا اونٹوں سے باندھ کر انہیں مختلف سمت میں دوڑا دیا اور ان کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن ہر ٹکڑا اور خون کا ہر قطرہ توحید باری کی گواہی دے رہا ہے، یہ پہلی شہید تھی اسلام کی جو مکہ مکرمہ کی زمین کو جن کے خون نے سہرا دیا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کا رسول عطا کرتا ہے، صرف زبانی نہیں بتاتا بلکہ جب ارشاد فرماتا ہے تو دل کیفیات سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے جسے حکم دیا حضور نے کہ مقابلہ ہوگا، اس نے کہا مقابلہ ہوگا، کسی نے نہیں پوچھا ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، سامنے فوج زیادہ ہے، ان کے پاس اسباب نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے جو فرمایا وہ ہوگا۔ اور صرف اہل مکہ سے نہیں، 30,000 صحابہ کرام کے لشکر کو سالار لشکر نے حکم دیا کہ 300,000 رومیوں سے لڑنا ہے۔ سوال تو کر سکتے تھے کہ 30,000 اور 300,000 کی کیا کیا نسبت کیا بنتی ہے، جبکہ جنگ تلوار سے دست بدست ہے، آج کل کا کوئی ایٹم بم یا مشین گن نہیں ہے کہ 30,000 بھی اپنی اپنی گنیں چلانے لگ جائیں تو کافی ہو جائے. تلوار سے 10 بار فرمایا لڑنا ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے, لڑنا. اور جنگ کے خاتمے پہ پتہ چلا کہ 30,000 میں سے 3,000 شہید ہوئے اور 3,00,000 میں سے گنتی کے چند لوگ بچ کر میدان سے نکل سکے. اور یہ عام لشکر نہیں تھا, روما کا وہ لشکر تھا جو اپنے زمانے میں سپر پاور کہلاتا. تو ان لوگوں کو تو یہ کیفیت وحدی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ سے عطا ہو گئی. اب جو بعد میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی تو کوئی نسخہ بتا دو. اللہ کریم نے انہیں بھی فرمایا جنہیں یہ عطا ہو گئی کہ تمہارے جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی عطا ہے اس کا اپنا مقام ہے, لیکن تم اپنی طرف سے بھی کوشاں رہو اور ہر آن اللہ کی یاد کو دل میں بسائے. یہ سورہ انفال کی سورہ آراف کی آخری آیت ہے, آگے سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے, نواں پارہ ہے. اور سورہ آراف کی آخری آیات میں سے ہے, فرمایا کہ سب سے فرما دیجئے قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو فرما دیجئے جو آج موجود ہیں جیسا حکم ان کے لیے ہے, جو کل ہوں گے ویسا ان کے لیے ہے, اور جو قیامت تک ہوں گے ویسا ان کے لیے. ایک کام کریں, برکات نبوت کا حصول, قرب الہی کا حصول, وصال الہی کا راستہ, عبادات میں خشوع و خضوع اور جہاد میں خلوص, زندگی کے ہر کام میں خلوص اور خشوع و خضوع کی ضرورت, یہ کام پوری کرے گا. واذکر ربک فی نفسک, اپنے پروردگار کی یاد کو اپنے اندر بسا لے. یہاں میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے شخص, اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں. واذکر ربک فی نفسک, اپنے دل میں اپنے پروردگار کی یاد کو بسا لے. تضرعا وخیفا, نہایت عاجزی کے ساتھ اور اس کی عظمت کے سامنے لرزاں ترساں. ایمان بیم و رجا کا نام ہے. ایمان, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کوئی مجھے کہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, ایک بچ جائے گا, تو مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایک نہیں ہوں گا. اور کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ سارے جنت میں جائیں گے, ایک نہیں جائے گا, تو مجھے ڈر ہے اللہ کی عظمت سے کہ کہیں مجھے نہ رد کر دے اور وہ ایک میں نہ ہوں. اللہ سے پکی امید اور اس کی بے نیازی کا خوف, اس امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے. کوئی شخص خود کو اللہ کی عظمت سے مستغنی نہ سمجھ لے کہ اب جنت میری ہو گئی, مجھے کوئی نہیں روک سکتا, نہیں, وہ بے نیاز ہے. اور تمہاری ساری عبادتیں, ساری زندگی کی عبادتیں اس کی کسی ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتی, وہ چاہے قبول کرے چاہے سب کو رد کر دے. یہ خوف, یہ خطرہ اور اس کی عظمت پہ یہ امید کہ میری عبادتیں تو کسی لائق نہیں لیکن میرا رب بڑا کریم ہے, مجھے معروم نہیں رکھے گا, یہ امید اور یہ خوف, اسے کہتے ہیں بیم و رجا. بیم و رجا کے درمیان ایمان ہے. کبھی بندہ بے خوف نہ ہو, کبھی نا امید نہ ہو. فرمایا یہ کیفیت اس طرح حاصل ہوگی, واذکر ربک فی نفسک, اپنے دل میں اپنے رب کی یاد کو بسا لے. تضرعا وخیفا, امید بھی رکھ ڈرتا بھی رہے, اس کے کرم کی امید بھی رکھ اور اس کی بے نیازی سے ڈرتا بھی رہے. ودون الجہر من القول، اس میں آواز نہیں ہونی چاہیے، زبان نہیں ہلنی چاہیے، اس میں آواز نہیں نکلنی چاہیے. بالغدب والآصال، اس کا انگریزی محاورے میں اسے کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک، عربی میں کہتے ہیں بالغدب والآصال، یعنی سارا وقت، صبح و شام، دن رات، ہر لمحہ اللہ کو یاد کر، اپنے دل میں یاد کر، امید اور خوف سے یاد کر، اور بغیر آواز نکالے زبان سے یاد کر، اور دن اور رات کے ہر لمحے یاد کر. ولا تکم من الغافلین، اور کبھی غافلوں میں شامل نہ. غفلت عمر بھر کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت سال کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے، اور غفلت ایک لمحے کی غفلت بھی غفلت ہے. ولا تکن من الغافلین، کوئی لمحہ تیرا غفلت کا شکار نہ ہونے پائے. اب ایک صورت بن گئی ذکر الہی کی، اللہ کو یاد کر، دل میں یاد کر، امید و رجا سے یاد کر، بغیر آواز کے یاد کر، اور کوئی لمحہ غفلت کا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، جو عمل شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عملاً ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی یاد موجود ہے کہ یہ میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، وہ عملاً ذکر ہے. جو کھری سچی اور صحیح بات زبان سے کی جاتی ہے وہ ذکر لسانی ہے، اور اگر زبان سے تلاوت کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، درود پڑھا جاتا ہے، تو یہ اعلیٰ ترین ذکر ہے. اور اگر سچی بات کی جاتی ہے، ہدایت کی، نیکی کی بات کی جاتی ہے، کاروبار میں صداقت کی بات کی جاتی ہے، امور دنیا میں شریعت کے اندر گفتگو کی جاتی ہے، تو سارا ذکر لسانی ہے، یہ زبانی ذکر ہے. اب عملی ذکر کو ہم لیں تو ہر عمل شریعت کے مطابق کرتے کرتے آخر عمل منقطع ہو جائے گا جب آدمی سو جائے گا. تو ذکر دوام تو نہ ہوا، عملاً تو ذکر دوام ممکن نہ رہا. اب ذکر لسانی کو لیجئے، تو زبانی بندہ سارا دن درود شریف پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اسے حفظ ہو جائے، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرتا رہے. متقدمین کی بات کو چھوڑیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر کے رکوع کرتے تھے روزانہ، ہر رات. ان کی باتیں رہنے دیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے کاشتکار دیکھے ہیں، ایسے زمیندار دیکھے ہیں. ہمارے ساتھ ایک گاؤں وہاں کا ایک زمیندار تھا، حافظ تھا. گندم کی کٹائی گرمیوں کے موسم میں تھی، اسے میں نے دیکھا کہ وہ جس کھیت میں داخل ہوتا تو اکیلا درمیان سے کاٹنا شروع کرتا. تو میں نے پوچھا، یہ بابا جی یہ کیا؟ کہنے لگا، یار میں یہاں سے سحری کے وقت آ کے شروع کرتا ہوں اور شام تک چکر لگاتا رہتا ہوں، جتنا کھیت کٹ جائے کٹ جاتا ہے، لیکن عصر کے بعد تک میرا ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے. فصل بھی کاٹتا رہتا ہوں، تلاوت بھی کرتا رہتا ہوں، اور مجھے فصل کا ہوش نہیں ہوتا کہ کتنی کٹی کتنی باقی ہے، میری توجہ قرآن، مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. اور مجھے تب پتہ چلتا ہے جب قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں چھٹی ہو گئی، چلے. اس میں میں صرف نماز کے وقت میں نماز ادا کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، لیکن منزل ترک نہیں کرتا. اور شام تک ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، ایک دو چھوٹے چھوٹے کھیت کٹ جاتے ہیں، اور یوں وقت نکل کر آتا. تو ایسے لوگ اس زمانے آج بھی ہوں گے یقیناً، لیکن بندہ سو جاتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتا ہے. بندے کو مجبوراً ایسے الفاظ زبان سے نکالنے پڑتے ہیں جو شرم جائز نہیں ہے، ذکر میں تو شامل نہیں ہوتا. جھوٹ بولتا ہے تو ذکر تو نہیں ہوگا، دھوکہ دیتا ہے کسی کو، ذکر تو نہیں ہوگا. کتنے بندے ایسے ہیں جو ہر وقت وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو، اور پھر جب وہ بھی سو جاتے ہیں تو خاموش ہو گیا. تو یہ اللہ یہ کیوں زور دے رہا ہے کہ واذکر ربک فی نفسک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر. دل ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور کنارے قبر تک دھڑکتا رہتا ہے، اس کی دھڑکن رکتی نہیں. کوئی سو جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی صحت مند ہو، کوئی کام کر رہا ہو، مصروف ہو، کوئی فارغ بیٹھا ہو، اس کی دھڑکن نہیں رکتی. کوئی سو سال جیے یا نوح علیہ السلام 1400 سال زندہ رہے، تو 1400 سال ایک لمحہ دھڑکنے سے دل نہیں رکا. آج بھی کوئی صدی کا آدمی ملتا ہے، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 60 سال کا، تو شکمِ مادر سے دل نے دھڑکنا شروع کیا اور 70-80 برس ہو گئے، ایک لمحے کے لیے رکا نہیں. اگر رکتا تو وہ لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہوتا. اس لیے فرمایا کہ جو نہ رکنے والا عضو ہے تمہارے دل میں، مجھے میری یاد کو وہاں بساؤ. واذکر ربک فی نفسک، اپنے دل میں مجھے یاد کرو. اور بغیر آواز نکالے، بغیر زبان کو استعمال میں لائے، امید و رجا سے ذکر کر کے دلیر نہ ہو جاؤ، اور ذکر کر کے نا امید نہ ہو جاؤ. امید قائم رکھو، عظمت الہی سے لرزاں اور ترساں رہو، اور ہر لمحے بالغدو والآصال. اور آخر میں فرمایا ولا تکن من الغافل، غفلت کا کوئی لمحہ نہیں آنا چاہیے. اس ساری صورتحال کو لے کر ان حضرات کے سامنے رکھیے جو ہم سے طریقے ذکر پوچھتے ہیں، اس کا شرعی جواز کیا. انہیں فرمائیے کہ اس آیت کے مطابق آپ طریقے ذکر بتا دیجیے. قرآن کا حکم تو موجود ہے نا. قرآن کریم نے ذکر کا حکم مطلق دیا ہے، اس میں قید نہیں لگائی کہ کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو. اس میں جو قیدیں لگائی ہیں وہ صرف یہ ہیں، پہلی قید یہ ہے کہ وہ دل میں ہو، دوسری قید یہ ہے کہ اس میں زبان کی آواز شامل نہ ہو، تیسری قید یہ ہے کہ اس میں انقطاع نہ آئے، وہ ہما وقت ہو، بالغدو والآصال ہو، اور چوتھی قید یہ ہے کہ کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے. یہ چار قیدیں لگائی ہیں. اب بیٹھ کر رہے ہو، لیٹ کر رہے ہو، ہر دم کے ساتھ کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو، یہ کوئی قید نہیں لگا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی طریقہ بھی جس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو اس سے ذکر کرنا جائز ہو. کسی نماز کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، عبارت بتائی، فرمایا سورہ فاتحہ ضروری ہے ہر رکعت میں، ثنا پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کہیں سے قرآن مجید پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو جو 3 آیات کے برابر ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لو. رکوع ضروری ہے، تسبیحات ضروری ہیں، پھر واپس قیام ضروری ہے، پھر سجدہ ضروری